رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہاں.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، تم اپنے مجالس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، یعنی سجاؤ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے رمضان مبارک کا 24واں روزہ نماز عصر کے بعد عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ کراچی میں کثیر معتکفین راشقان رمضان جمع ہے. اب سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بالصواب یعنی درست دے پاؤں گی، ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی، بھول کر تب پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، بھول ہونے کی صورت میں انشاءاللہ الکریم قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم.
امیر اہل سنت عمر برکاتہ عالیہ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ جیسے یہ سنا ہے کہ نماز کے دوران سجدے کی حالت میں زمین کی سختی محسوس ہونا ضروری ہے، تو آج کل اکثر مساجد میں بلکہ عام ہو گیا ہے کہ پہلے تو فوم کے بچھائے جاتے ہیں 6-6, 8-8 mm کے گدے، اور اس کے اوپر پھر کارپیٹ بچھایا جاتا ہے، اور پھر ائمہ کرام کے لیے تو خاص طور پہ موٹے موٹے جو ہے نا جائے نماز بھی ہوتے ہیں، تو آیا کہ ان صورت میں کیا نماز ہو جائے گی؟
اگر پیشانی کو جمائیں گے نا سختی سے کہ زمین کی سختی محسوس ہو تو نماز ہو جائے گی. جیسے پلنگ کا گدا ہے جبکہ اس میں پیشانی دبانے سے دبتا ہے وہ، اور دبنے کے بعد جمپ نہیں کرتا، جیسے اسپرنگ جمپ کرتی ہے، اسپرنگ دار گدے پر نماز نہیں ہوتی. تو ویسے عام گدڑی گدا جو ہے اس میں بر خوشو خوشو تو آنے کی کوئی امید نظر نہیں آتی کہ دل جمی، لیکن یہ سجدہ ممکن ہے. تو یہ جو مسلح بچھا دیتے ہیں نا کارپیٹ کے موٹے موٹے، انہیں وہ سخت ہوتے ہیں، آپ دباؤ گے تو کچھ دب جائیں گے، اس کے بعد تو دبنے کی گنجائش بھی ان میں نہیں رہتی. آپ فوم ہوتا نا وہ دب جاتا زیادہ. تو اگر زمین پر پیشانی اس طرح جم گئی کہ اسی کی سختی میں وہی زمین کہلائے گی کہ زمین کی سختی کی وجہ سے یہ ٹھہر گیا بالکل، اب آگے اس کو دبانے کی گنجائش ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں سجدہ ہو جائے گا. ناک کی ہڈی بھی دبنی چاہیے تو اس سے ہڈی لگ جائے گی تو یہ واجب بھی ادا ہو جائے گا. 10 انگلیاں دونوں پاؤں کی مڑ کر قبلہ رو ہو جائیں اس کا بھی اہتمام کر رہا ہے. اس کا پیٹ زمین پہ جو چلتے ہوئے زمین پہ حصہ لگتا ہے نا تو وہ انگلیوں کا پیٹ ہے، اور چھوٹی انگلی بازوں کا تو وہ نکل جاتی ہے، تجربہ نہیں ہوگا یا توجہ نہیں رہتی، تجربہ ہو لیکن توجہ نہیں ہوتی. تو چھوٹی انگلی قبلہ رو نہیں بنتی، اور نہیں چھوٹی ہوتی ہے نا پھسل کر نکل جاتی، تو اس کو آپ کو چھوٹی کی طرف بھی تھوڑا توجہ دینی ہوگی. اور اسی طرح انگوٹھا بھی بازو کا تو وہ تھوڑا ترچھا ہو جاتا ہے تو صحیح لگتا نہیں ہے. تو یہ ایک دوسرے کو پریکٹیکل کر کے دکھا کر سیکھنے سے انشاءاللہ یہ سجدہ، امید ہے کہ ظاہری سجدہ جو یہ کرنے کی ترکیب تو سیکھنے کی بن سکتی ہے. اور بھی پوری نماز جو ہے یہ نماز کے احکام میں دیکھیں، رکوع میں کس طرح پیٹ رکھنی ہے، سر گردن پیٹ سب ایک سیدھ میں ہو، ایک لیول میں، اور گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں، یہ مردوں کا طریقہ بتا رہا ہوں، گھٹنے مضبوطی سے پکڑ لیں تو اس طرح، یعنی مطلب پکڑ لیں، مضبوطی کا لفظ نہیں غالب، پکڑ لیں اس کو. تو اس طرح جب ترکیب کریں گے کینچی بھی نہیں بنے گی کونیوں میں، دونوں तो फिर इस तरह, और ये पांव भी टेढ़े तिरछे नहीं रहेंगे, स्ट्रेट रहेंगे ना, तो इंशाल्लाह ये रुको भी प्रॉपर बन जाएगा, कमर भी सीधी हो जाएगी। अगर एक जगह से भी किसी कहीं से खम आ गया ना, तो फिर वो रुकू तरीके कार के मुताबिक जो मैं अर्ज कर रहा हूँ उसके मुताबिक नहीं बनेगा। अब ये रुकू में जो मैंने तरीके बताया, उसमें फर्ज भी आ गया, सुन्नत भी आ गया, मुस्तहबात जो होते हैं ये सब, मतलब प्रॉपर यानी तरीका जो है ये आ गया। तो ये एक दूसरे को आप प्रैक्टिस करवाएंगे ना, एक दूसरे की चेक करेंगे, तो शायद ये क्या इसमें आपको फायदा होगा, वरना खुद अपने तौर पर तो बंदा मुतमइन हो जाता है कि सही तो है, बोलना किसने, बोलने का इतना रुझान नहीं है कि कोई दूसरे को समझाए, ये भी एक दुख की बात है। यहां मुतमइन है कि अपनी इसी तरकीब है कि समझाने से गुस्सा नहीं करेगा अगला, लड़ाई नहीं करेगा, बहस नहीं करेगा, तो समझा दिया जाए। बाज होते हैं अजीब व गरीब जहन के होते हैं, वो नहीं उनको समझाना वाकई वो गले पड़ जाते हैं, तो हर एक तो ऐसा नहीं होता ना। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद।
इरफान अत्तारी बुरेवाला से, माशाल्लाह आज सुबह निगरान शुरा हाजी अमरान अत्तारी के कहे पर मैंने भी लब्बाई कहा और फौरन एक मुट्ठी दाढ़ी की नियत की। अल्लाह ताला मेरे इस अमल को कबूल करे। मेरे लिए सुन्नत से अर्ज है, मेरे लिए और मेरे वालदैन के लिए मगफरत की दुआ कर दें।
यग़फिरुल्लाहु लना वलकुम वलहुमा बिग़ैर हिसाब। माशाल्लाह आपको बहुत तो मुबारक हो। अब आगे पीछे यानी पीछे नहीं हटना, आगे ही रहना है इंशाल्लाह। मुबारक आपको भी। ये अमरान आलिम को आलम, मोहसिन को मोहसन, मुर्शिद को मुर्शद, ये तो बाद माना ही उल्टे हो जाते हैं। खैर इमरान का अमरान से माना का तो पता नहीं है मुझे, लेकिन ये क्या आलिम को आलम बोलेंगे तो फर्क तो पड़ गया। आलिम इल्म वाला, आलम माने दुनिया, मुर्शिद हिदायत देने वाला, मुर्शद वो जिसको हिदायत दी गई, मुर्शदी करके नारे लगाते हैं, अपना मुरीद तस्लीम कर लेते हैं किसी और को। खैर तो यूं मतलब जेर जबर सब अपनी जगह पर होना चाहिए। ये लफ्ज है इमरान, अमरान नहीं है। इलियास को अलियास, अलियास मायूसी, और इलियास मेरे बात जमकर खड़े हो जाने वाला, पीछे नाटने वाला। अत्तार करम ही से तेरे जम के खड़ा है, दुश्मन ने गिराने को बड़ा जोर लगाया। तो यह बात करम की है, नाज करम पर है, अपनी कुव्वत ताकत पर नहीं है। हम कमजोर हैं, फूंक मारे को तो उड़ जाए, लेकिन अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि कोई हिलाकर दिखा दे कि हिलता भी है कि नहीं है। ये अल्लाह की रहमत की बात कर रहा हूं, अल्लाह की रहमत की बात कर रहा हूं। इसको बड़ा बोल नहीं बोलते, बड़ा बोलिए कि अपने तौर पर कुछ समझे बंदा कि मैं बहुत मजबूत हूं, है किसी के बाप में ताकत तो मुझसे मुकाबला कर ले, यूं भी कहते हैं। ये खतरनाक होता है, ऐसे लोग बाद ऐसे मारे खाते हैं कि बस इनकी नस्लें याद रखें। तो हमेशा बारगाह खुदावंदी में हम झुके रहेंगे, जितना ज्यादा झुकेंगे इतना ज्यादा बुलंदी मिलेगी। मन तबा हदीस पाके मन तबादा लिल्लाह रफाअहुल्लाह, ये जो अल्लाह के लिए आजजी करता है अल्लाह पाक उसको बुलंदी अता फरमाता है। صلوا على الحبيب
या सईदी, ये देखा गया है कि आप दीगर दुआओं के मुकाबले में बेहिसाब मगफिरत की दुआ लोगों को बहुत कसरत से देते हैं, इसमें क्या हिकमत है?
बहुत सारी हिकमतें इसमें पोशीद है। अगर किसी की बेहिसाब मगफिरत हो गई तो बाकी रिहा क्या मांगने का? अल्लाह पाक हम सबको बेहिसाब मगफिरत, ये मगफिरत की दुआ भी कर सकते कुरित नहीं है, लेकिन हिसाब का फिर वो तो बेहिसाब हिसाब ही ना हो कि जिसका हिसाब हुआ वो फंसा सकते, हिसाब दे कौन सकता है? या हम आपस में एक दूसरे को हिसाब नहीं दे पाते? कोई कुछ पूछ ले कितनी रकात पड़ी, क्या क्या नियत थी आपकी, अभी अब बैठे हो क्या नियतें की हैं आपने, अपने से जवाब हारी पड़ जाए, ठीक है ना? तो हिसाब ही ना हो तो क़यामत का हिसाब तो कौन दे सकता है? तो अल्लाह पाक हमें बेहिसाब बख्श दे। तू बेहिसाब बख्श के हैं बेशुमार जुर्म, देता हूं वासिता तुझे शाहे हिजाज का। ये मौलाना हसन खान का शेर है।
बेहिसाब मगफरत की बख्शिश की दुआ करने की तरकीब हदीस में भी मौजूद है। आका ने फरमाया जिसे मुकाशिफा हुआ, जिसे पूछ गछ हुई वो हलाक हो जाएगा, اور ایک تو وہ بھی ہے
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی دعا کرتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ مجھ سے آسان حساب فرما۔ تو اس پر سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی تھی بارگاہ رسالت میں کہ یہ آسان حساب کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ صرف نامۂ عمل کا پیش کرنا ہے اور اس کے بعد پھر جنت کی طرف، یعنی مفہوم یہ کہ پھر بھیج دینا ہے۔ پھر فرمایا کہ من نوکش بالحساب فقد ہلاک، جو شخص جس کا حساب لیا گیا باقاعدہ تو وہ تو ہلاک ہو گیا۔
بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے، صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ یہ اعلی حضرت کا شعر ہے کہ یا اللہ مجھے بے حساب بخش دے، بے پوچھے بخش دے، ویسے میں شرمندہ ہوں اپنے کیے پر، گناہوں پر شرمندہ ہوں، اب مزید ایک شرمندہ کو کیا شرمندہ کرنا تھا، بے حساب جانے دے۔ یہ اللہ کے ولی کہہ رہے ہیں، نیک بندے تو ہمارا کیا حال ہوا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
سب لوگوں میں ایک بات مشہور ہے، جمعۃ الوداع والے دن دو رکعت نماز نفل پڑھے جائے تو تمام قضا نمازیں ادا ہو جاتی ہے، پلیز اس کے بارے میں ارشاد فرما دیجیے۔
یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، افواہ ہے، یہ بہت پرانی افواہ، کوئی سازش کے تحت پر چلی ہے، یہ کیا ہے کہ لوگوں کو نمازوں سے دور کرنے والی بات ہے، پتہ نہیں کیا ہے۔ تو جمعے کی جمعۃ الوداع کو بس فارغ ہو جاؤ، ساری زندگی کی نمازوں سے دو رکعت پڑھ لو، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ سال میں کوئی ایسا دن آتا ہے کہ جتنا بھی آپ نے قرضہ لیا سب معاف ہو جائے؟ نہیں ہوتا نا، ایک ایک پائی دینی پڑے گی جس کا قرض آپ نے لیا ہے۔ تو جو بھی یہ فرائض ہیں اللہ پاک کی طرف سے عائد کر رہا، یہ بھی ایک طرح سے ہم پر سمجھو قرضہ، یہ ادا کیے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ ہاں جو تاخیر کی اس کی توبہ کرنی ہے، وہ الگ بات ہے کہ جمعۃ الوداع کو دو یا چار نفلیں پڑھ کر اللہ پاک کی بارگاہ میں تاخیر جو ہو گئی قضا کی اس کی توبہ کرے کہ یا اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ ساری قضا ادا کروں گا، جو گناہ ہو گیا نا وہ معاف کر دے۔ اس طرح کی صورت تو مفتی احمد یار خان صاحب نے لکھی ہے، یہی کہ تاخیر کی توبہ، لیکن یہ نہیں کہ یہ رکعتیں ساری معاف ہو گئی، معاذ اللہ، اس لیے وہ نمازیں تو پوری ہی پڑھنی ہوں گی۔
یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ جو گرافکس ڈیزائنر کا ڈیجیٹل تصاویر بنا کر دینا کیسا؟
جائز تصویریں بنا سکتا ہے۔
ویڈیو ایڈیٹر کا میوزک والی ویڈیو ایڈٹ کرنا کیسا؟
جائز نہیں ہے۔
عورت کی ویڈیو کا مرد شوٹ کرے یا اس کا ایڈٹ کرے تو یہ کرنا کیسا؟
جائز نہیں۔
فیک فالوورز خریدے جاتے ہیں، ایسا کرنا کیسا؟
جائز نہیں، یہ تو دھوکا ہے۔
کسی کی تحریر کو اپنے نام سے جاری کرنا کیسا؟
یہ علمی سرقہ کہلاتا ہے، علمی چوری، تو یہ بھی مطلب ذرا دھوکا ہی کہ مانو دولت نے لکھی ہے، اور یہ خود اس کو بولو گے کیا لکھا، پڑھ کے سمجھاؤ تو سمجھا تو سکے گا نہیں، تو یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ یعنی کسی کی تحریر کو یہ کہنا کہ میری تحریر ہے، ذرا جھوٹ ہے نا یہ۔
آج کل فراڈ کرنے والے مختلف لوگوں کے فیک وائس ایپ اور فیس بک اکاؤنٹ بنا کر پیسوں کا تقاضا کرتے ہیں، اور کچھ لوگ پہچان نہیں پاتے اور پیسے بھیج دیتے ہیں، اس حوالے سے کچھ ایسی باتیں ارشاد فرمائے کہ محتاط رہیں اور کچھ ہمیں سوچ ملے۔
اس میں تو یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے کہ اب مطلب یہ اس سے پہ یہ جب یہ سوشل میڈیا وغیرہ نہیں تھا تب بھی ایسا تھا کہ ایک دوسرے کا، جیسے کہ ان کے خاندان کا فرد بن گیا، میرا سگا بھائی بن گیا، ہو جا کر کسی کو لوٹ کے آ گیا، تو یہ مطلب پرانے طریقے ہی ہیں۔ تو یہاں بھی کیا کرتے ہیں، ابھی مجھے ایک دو دن پہلے عیسائی بھائی نے بتایا کہ ایک عیسائی بھائی ہے، میں اچھے عیسائی بھائی ہیں، مبلغ ہے، ذمہ دار ہے، رات کو 3:30 بجے گھنٹی بجی اور میرے کو دیکھا تو پیغام تھا کہ میں فلاں جگہ پھنسا ہوں ایئرپورٹ پہ، مجھے فوری طور پر 20,000 روپے کی ضرورت ہے تاکہ میں ایئرپورٹ سے نکلوں۔ اب وہ بالکل اپنا عیسائی بھائی، انہوں نے خیر وہ سمجھدار تھے، انہوں نے معلومات کی، اسی سے رابطہ کیا کہ واقعی تم کو 20,000 روپے کی ضرورت ہے، اکاؤنٹ میں ڈلوا دو مطلب تاکہ میں نکل آؤں میرے. تو وہ اتنے بتا نہیں بھائی فیک ہے یہ. تو یوں مطلب کر رہے ہیں کہ بالکل یعنی آپ کا سگا بھائی بن کر، قریبی دوست یا جاننے والا یا مظلوم بن کر وہ آپ کو پیغام دیں گے، ٹیکسٹ میسج کہ میں مصیبت میں ہوں اس وقت، میری ماں سخت بیمار ہو گئی ہے، جان پر بن گئی ہے، وغیرہ وغیرہ. فوری ضرورت ہے کہ آپ ٹرانسفر کروا دیں تاکہ میری جان بچے یا میری یہ مشکل آسان ہو جائے، بہت بڑی مصیبت میں ہوں. تو اس طرح جھوٹ سچ کر کے یہ اس طرح لفظ سچ تو یہ بولا جاتا ہے، جیسے برا بھلا، بھلا کہاں بولتے برا ہی بول رہے ہوتے. تو یہ جھوٹی جھوٹی باتیں کر کے دھوکہ دے کر، تو یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہیں، یہ مسلمانوں کے انداز نہیں ہونے چاہیے. اور کبھی بھی اس طرح کوئی پیغام آئے تو آپ چھان پھٹک کر دیا کریں اس کی، اور مطمئن ہونے کے بعد ہی آگے بڑھے.
اور پھنسنے والے بھی نا زیادہ تر لالچ کی وجہ سے پھنس رہے ہوتے ہیں. اب ان کو میسج آ جاتا ہے کہ آپ کا فلاں مطلب انعام کو نکل آیا، آپ کا یہ نکل آیا، آپ کا وہ نکل آیا، آپ کو یہ مل رہا ہے، آپ کو موبائل مل رہا ہے، آپ کو گاڑی، آپ کو مطلب کہ وہ نکلنے والی ہے، پتہ نہیں ایسی ایسی دے دیتے اس کے بھی منہ میں پانی آ جاتا ہے. وہ چار آدمی دوڑ بھی میرا ہے نکل لینا، تو معلومات لے رہا ہوتا ہے کہ آپ اپنی چیزیں ہمیں یہ بھیج دیں، چار چیزیں منگوا لیتے ہیں، آپ چار چیزیں بھیج دیتے ہیں، پھر آپ چھٹے پڑے وہ آپ اکاؤنٹ کو خالی کر کے اس کو جو سمجھ میں آئے گا وہ کر لے گا. تو آپ کو کیا ضرورت اتنا لالچ مانے کی؟ اور یہ کیوں نکلے گا بھائی آپ کا ایسا بیٹھے بیٹھائے، اور کیوں کوئی اس طرح دے گا؟ تو اس طرح نہ کرے. میں اپنا واقعہ بتاتا ہوں، میرے موبائل پہ مطلب کہ کال آ گئی، اور باقاعدہ جس ادارے سے کال آئی اس ادارے کا لوگو بھی آیا. کال آتی ہے نا لوگوں کے ساتھ آئی کہ آپ اپنا یہ 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 کر لیں تاکہ ہم آپ کی وہ ایک ضروری سروس ہم کرنے جا رہے ہیں. اب میں یار یہ تو کال آ گئی ہے. اچھا دو تین منٹ کے بعد پھر کال آئی کہ آپ نے کر لیا؟ میں کہا نہیں کیا. اب مجھے تو مطلب گھنٹی تو بج گئی تھی، تو میں نے اس کی معلومات کرائی، تو یہ براہ راست ادارے سے فیک کال آئی تھی پورے لوگوں کے ساتھ. ادارے کی طرف سے باقاعدہ ای میلس آتی ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا، ای میلس آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، موبائل پہ ایس ایم ایس آتے ہیں کہ ہم کبھی آپ سے اس طرح کی انفارمیشن نہیں مانگیں گے، ہم کبھی آپ سے پرسنل انفارمیشن نہیں مانگیں گے. اور واٹس اپ، ایس ایم ایس، اس کے ذریعے نارملی چیزیں نہیں ہوتی، ای میل کے ذریعے ادارہ جو ہے نا وہ ورکنگ کر رہا ہوتا ہے. لہذا میری تمام تر دیکھنے سننے والے عاشق رسول سے عرض ہے کہ اس طرح کی کسی چیز میں نہ آئیں، اور بہت زیادہ جیسے کہ منہ میں پانی آ گیا ہو نا تو مہربانی کر کے کسی دو چار سمجھدار لوگوں سے پوچھ لیں کہ یار اس طرح کی چیز آئی ہے کیا کرنا چاہیے، تو وہ آپ کو بتا دیں گے. ان میں سے بھی ایک آدھ نکلے گا کہ بھائی میں کرنے گیا تھا، بچے کچھ ابالتے نا وہ بھی دے آیا ہمیں، تھوڑا گنجا ہو گیا ہمیں. تو مہربانی کرنا بھائی ایسے نہیں کرنا آپ، ورنہ یہ چلا جاتا ہے، بینک اکاؤنٹ خالی کر کے چلے جاتے ہیں اور بیلنس نکال کے چلے جاتے ہیں. ایسے عجیب و غریب لوگ ہیں. اس کو کہتے ہیں سائبر کرائم، اس کا ایک ورڈ ہے سائبر کرائم، اس پر سزائیں. خدا نہ خواستہ کبھی آپ کسی کے ہتھے نہیں چڑھ جانا کہ یار تم تھوڑا یہ دو چار بٹن دباؤ تو کام ہو جائے گا. اور آپ اگر سائبر کرائم میں پکڑے گئے نا تو اس کی ٹھیک ٹھاک سزائیں. اللہ پاک آپ کی میری ہم سب کی حفاظت فرمائے. آمین.
میری آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کافی لوگ کہتے ہیں روزے دار کے سامنے کھانا پینا نہیں چاہیے، اس کا جواب ارشاد فرمائے، یہ بات صحیح ہے یا غلط؟
رمضان شریف کا جو روزہ ہے فرض روزہ، تو واقعی اس کا احترام تو ہونا چاہیے، لیکن روزہ دار کے سامنے اب مریض ہے کہ جس کے مطلب ہے کہ جس کو شریعت نے اجازت دی ہے وہ کھا لیتا ہے، یا جس کے باری کے دن ہے عورت کے وہ اس کو روزہ ان دنوں نہیں رکھنا ہوتا، تو وہ مطلب یہ کہ اگر کھا لیتی ہے اس طرح مطلب چھوٹے بچے کو چبا کر کھلانا ضروری ہے، دودھ پیتے بچے کو یا دو تین سال کے بچے کو، تو ایسے موقع پر چبا کر کھلایا تو یہ مواقع تو ہوتے ہیں کہ سامنے کوئی کھائے. یہ جو بازاروں میں ہوٹلیں کھلی اور یہ دکانوں پہ لے کر جو کھا رہے ہوتے ہیں نا، حقیقت میں یہ بہت زیادہ مطلب رمضان شریف کی مطلب بے حرمتی کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ روزہ دار کے سامنے کوئی کھائے تو اس سے روزہ دار کا اپنا نقصان نہیں ہوتا، اس کے تو ثواب کی بشارتیں ہیں اس کے لیے. فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو بندہ روزے کی حالت میں صبح کرتا ہے اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کے اعضاء تسبیح کرتے ہیں، اس کے باڈی پارٹس تسبیح کرتے ہیں، اللہ پاک کی بیان کرتے ہیں، اور آسمان دنیا پر رہنے والے فرشتے اس کے لیے سورج ڈوبنے تک مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اگر وہ ایک یا زیادہ رکعتیں پڑھتا ہے تو یہ آسمانوں میں اس کے لیے نور بن جاتی ہیں، اور حور عین یعنی بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں میں سے اس کی بیویاں کہتی ہیں، اے اللہ تو اس کو ہمارے پاس بھیج دے، ہم اس کے دیدار کی بہت زیادہ مشتاق ہیں. اور اگر وہ لا الہ الا اللہ یا سبحان اللہ یا اللہ اکبر پڑھتا ہے تو 70,000 فرشتے اس کا ثواب سورج ڈوبنے تک لکھتے رہتے ہیں. یہ تو ہے روزے کی فضیلت. حضرت بلال رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت معظم میں حاضر ہوئے. اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ناشتہ کر رہے تھے، فرمایا اے بلال ناشتہ کر لو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں روزے دار ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم اپنی روزی کھا رہے ہیں اور بلال کا رزق جنت میں بڑھ رہا ہے. اے بلال کیا تمہیں خبر ہے کہ جب تک روزے دار کے سامنے کچھ کھایا جائے تب تک اس کی ہڈیاں تسبیح کرتی ہیں، اسے فرشتے دعائیں دیتے ہیں. حوالہ شعب الایمان جلد 3 صفحہ نمبر 297 حدیث نمبر 3586. حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت بلال کے روزے کا سن کر جو کچھ فرمایا گیا اس کی شرح یہ ہے، یعنی آج کی روزی ہم اب تو اپنی نہیں کھائے لیتے ہیں، حضرت بلال رضی اللہ عنہ اس کے عوض یعنی بدلے میں جنت میں کھائیں گے. وہ عوض یعنی بدلہ اس سے بہتر بھی ہوگا اور زیادہ بھی. حدیث بالکل اپنے ظاہری معنی پر ہے، واقعی اس وقت روزہ دار کی ہر ہڈی اور جوڑ بلکہ رگ رگ تسبیح یعنی اللہ پاک کی پاکی بیان کرتی ہے، جس کا روزے دار کو پتا نہیں ہوتا مگر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. ہمارا مرآت المناجیش روزے کے متفرقات کا بیان جلد 3. اب یہ یوں لگتا ہے کہ کسی نفل روزے کا تذکرہ ہے، کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم رمضان شریف میں تو انڈرسٹوڈ ہے دن کو نہیں کھا سکتے. اب یہاں یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ شاید یہ نفل روزے کے لیے ہو، یہ حدیث بھی کہ فرض یعنی کہ جس کا روزہ نہیں ہے ٹوٹ گیا کسی وجہ سے اس پر بھی واجب تو ہے کہ سارا دن روزہ دار کی طرح رہے اور کھائے پیے نہیں. البتہ بعض صورتیں جو میں نے بتائی، مریض، ایسا مریض جس کو شریعت کی رخصت ہے یا جس کو نماز معاف ہے، ان کی کچھ گنجائشیں پڑی ہیں کتاب میں. اب یہ مطلقاً ہر وقت سب کے سامنے کھاتے پھرے،
جن کو اجازت بھی ہے تو حکم یہی ہے کہ وہ چھپ کر کھائیں.
بہتر
یہ نہیں، ایسا نہ ہو کہ وہ لوگوں کے سامنے کھائیں جس سے ان کو لوگ ان سے بدزن ہوں. لیکن بہرحال یہ حدیث مبارکہ میں کوئی تخصیص تو ہے نہیں، وہ امید ہی رکھی جا سکتی ہے کہ اگر کوئی ایسے عذر کی وجہ سے گھر میں کوئی کسی کے سامنے کھا لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرمائے.
اب بعض بے باک ہوتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے، کھا رہے ہوتے، سگریٹ پھونک رہے ہوتے، تو روزہ دار اس کو دیکھے گا تو عین ممکن ہے اس کو بھی یہ فضیلت حاصل ہو.
سوال ہے کہ میں دونوں ٹانگوں سے معذور ہوں اور میں ماہ رمضان کے الحمدللہ سارے روزے رکھ رہا ہوں، میں گھر میں تراویح کے لیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں گھر میں تراویح پڑھ سکتا ہوں یا نماز فرض پڑھ سکتا ہوں روزے کی حالت میں؟ جزاک اللہ خیرا.
اللہ پاک آپ پر رحمت کی نظر فرمائے اور آپ کو صبر عطا فرمائے، اللہ روزہ قبول کرے. نماز تو سارے سال پڑھنی ہوتی ہے، اور جو عذر آپ بتا رہے ہیں تو واقعی اگر یہ ایسا ہے کہ آپ مسجد میں جانے میں آپ کو سخت تکلیف ہے، کوئی ایسا نہیں ہے ذریعہ کہ آپ چلے جائیں. بعض اوقات ایسی ویل چیئر ہوتی ہے کہ جس پر بیٹھ کر بآسانی نیچے کی جگہ ہوتی ہے، تو ادھر ادھر گھومنے بھی جاتا ہے بندہ ویل چیئر میں، اس طرح کا معذور ہوتا ہے. تو مسجد دو قدم پر ہے تو آپ اس میں سستی نہ کی جائے، مسجد میں جا کر نماز بھی پڑھ لی جائے، ویل چیئر پر جائے آئے، ویل چیئر خود اکیلا بھی چلا لیتا ہے، اس طرح کے بھی اس میں سسٹم بن جاتے ہیں. اگر ایسا نہیں ہے اور آپ نہیں مسجد میں جا سکتے تو ٹھیک ہے گھر میں پڑھ لیں، نمازیں گھر میں پڑھ لیں، تراویح گھر میں پڑھ لیں، نو پرابلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
شکیر عطاری معلوم کرنا چاہتے ہیں مریض کے علاج کے لیے زکات کی رقم لینا کیسا ہے؟
اگر مریض حقدار ہے جس کو زکات دی جا سکتی ہے تو اس کو مالک بنا دیا جائے، پیسوں کا یا دواؤں کا یا انجیکشن کا جو بھی ہے مالک بنا دیا جائے، یہ نہیں کہ اس کا بیڈ اس کے لیے لیا تو اس کا کرایہ پیمنٹ کر دیا یا اس کو انجیکشن گھونپ دیا زکات کا بھی سوچ، یہ نہیں چلے گا، یہ دوا پلا دی. جیسے زکات میں تملیک کے شخصی فرض ہے، زکات اسی صورت ادا ہوتی کہ حقدار کو اس زکات کا جو مال ہے اس کا مالک بنا دیا جائے، اب یہ جو جائے کرے. کرایہ بھی خود اس کے بیڈ کا یا روم کا دیں گے زکات سے تو زکات نہیں ہوگی، کرایہ بھی چلو ایک صورت ہے کہ اس کو رکھا رقم اس کے ہاتھ میں دے دی تو مالک بن جائے، اب وہ چاہے پیمنٹ کرے کرایہ جو بھی کرے. مالک بنانا مطلب یہ ذہن میں رکھیے کہ وہ اقدام کرنا ہوگا، وہ انداز اختیار کرنا ہوگا جس سے جو جس یہ زکات کا مالک بن جائے. یہ آج کل سماجی اداروں میں ایسا ہر جگہ ہوتا نہیں ہے، یہ زکات فطرہ بیاج نیاج سب آنے دو، سود یہ سب مکس کر کے یہ چلا رہے ہوتے ہیں، یہ آخرت کا بڑا نقصان ہے، بڑا نقصان ہے. علماء سے رہنمائی لے کر آگے بڑھنی چاہیے. اب یہ بولو ہم نے علماء کو پوچھا ہے، کس کو پوچھا؟ مسجد کے امام صاحب کو پوچھا تھا، مسجد کا امام، ہر امام مفتی تو ہوتا نہیں ہے، یا کسی داڑھی والے کو پوچھ لیا، اب ہر داڑھی والا کو عالم تو نہیں ہوتا نا. تو یہ باقاعدہ جو دارالفتا ہوتے ہیں، یار اپنا دارالفتا اہل سنت ہے الحمد للہ، تو اتھینٹک جو علماء ہوتے ہیں ان سے معلومات کی جائے، وہ صحیح ہماری رہنمائی فرمائیں گے.
بشیر احمد ہے کہتے ہیں دودھ پیتے بچے کی پسلیاں چلتی ہوں تو اس کا ایک علاج یہ بھی ہے کہ مکھی کو مار کر اس کے دونوں پروں کو ماں کے دودھ میں ملا کر بچے کو پلا دیا جائے. آپ سے یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ شرعین یہ علاج کرنا کیسا؟
میں نے تو پہلی بار سنا. پھر یہ کہ اشرات الارض، مکھی یعنی جو بھی زمین سے کیڑے مکوڑے جو اٹھتے ہیں اشرات الارض کہلاتے ہیں، ان کا کھانا حرام ہے. ٹڈی حلال ہے، ٹڈی اشرات الارض میں ہے، ویسے ٹڈی کی مطلب مخصوص اس کے حدیث ہے. تو اس کے علاوہ جو یہ زمین سے جو بھی جانور کیڑے مکوڑے یہ چوہے کاکروچ اور یہ دواؤں میں کیا کیا کھلا رہے ہوتے ہیں بعض صورتوں میں، تو یہ مطلب یہ چیزیں جائز نہیں، تو مکھی بھی جائز نہیں ہے کھانا، چاہے پر کھائے اس کی ٹانگ کھائے.
تنویر حسین نے کہتے کیا علم دین حاصل کرتے ہوئے طالب علم کو اگر موت آ جائے تو اس کی بھی کوئی فضیلت ہے؟
شہید،
شہید بھی، اور یہ کہ اس کا درجہ اللہ اپنا جنت کے اندر اس کے اور نبیوں کے درمیان صرف ایک درجے کا فرق ہوگا.
سبحان اللہ،
علم دین حاصل کرتے ہوئے
یا علم دین.
جبران خان کہتے ہیں ٹوٹے ہوئے پیالے میں چائے وغیرہ پینا کیسا ہے؟
ٹوٹی ہوئی جگہ سے پینا مکرو لکھا ہے، اگر دوسری سائڈ سے پیتا تو غرض نہیں.
ڈاکٹر عمر معلوم کرنا چاہتے ہیں اگر کسی کو کوئی ڈراؤنا یا برا خواب نظر آئے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟
مسلم شریف کی حدیث سے مبارکہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم میں سے کوئی ناپسندیدہ خواب دیکھے تو اپنے بائیں جانب لیفٹ سائڈ تین بار تھوک دے، یعنی تھتکارے، اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لے، اور جس کروٹ پر تھا اس سے پھر جائے. یعنی تھتکارنا ہے تین مرتبہ جب کوئی ناپسندیدہ خواب آ جائے، برا خواب آ جائے، ڈراؤنا خواب آ جائے ناپسندیدہ، تو تھتکارنا اپنی لیفٹ سائڈ ہے تین بار. تھوک نکالنا نہیں، کسی کو تھوک پڑ جائے چیزیں خراب ہوں تو دیکھو تھوک نکلی نہیں، لیکن یہ ایک تحقیر کی علامت ہے نا، حقار کی تھوک، بولے تھوک نہیں ڈالی تو اگلے کو کتنا برا لگے گا. تو یہ شیطان کو مطلب یہ دیکھے یہ تھتکارا جاتا ہے اس طرح، اس کے وسوسوں سے بچنے کے لیے تین بار تھوک دے یعنی تھتکار دے، اور تین بار شیطان سے اللہ کی پناہ مانگے، مثلا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تین بار پڑھ لے، اور اب یہ کہ سائڈ تبدیل کر لے، کروٹ بدل لے. جب تم میں سے کوئی پسندیدہ چیز دیکھے تو اپنے پیارے کے سوا کسی سے بیان نہ کرے، اور جب ناپسند بات دیکھے تو اس کے شر سے اور شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگے، اور تین بات تھوک دے وہی تھتکار دے، اور اس کی خبر کسی کو نہ دے تو وہ خواب اسے نقصان نہ کرے گا. بخاری و مسلم. یہ دوسری حدیث ہے، اس میں تھوکنے کے لیے سمت نہیں بیان ہوئی، دائیں بائیں کچھ بیان نہیں ہوا، اور یہ بھی ہے ملتا جلتا. اب اس میں کہ جو دیکھا اس میں بھی تو شر ہے نا، آدمی ڈر جاتا ہے اور کیا پتا اس کی کیا تعبیر ہو. تو اس میں یہ کسی کو بولے نہیں کہ آج تو میں نے یار بڑا خطرناک خواب دیکھا، جیسے بتاتے ہیں نا، یہ بتانا نہیں ہوتا. برا خواب بتانا نہیں ہوتا، اچھا خواب صرف اہل کو بتانا ہوتا ہے، نہ اہل کو نہیں بھی بتانا چاہیں تو کوئی فرض واجب نہیں ہے کہ اچھا خواب بھی سب کو بتاتا پھرے. اور یہ کہ اس برے خواب سے، اس برے خواب کے شر سے، اس میں جو برائی ہے اس سے، اور شیطان کے شر یعنی اس کی برائی سے اللہ پاک کی پناہ مانگے کہ یا اللہ مجھے اس خواب اور شیطان کے برائی سے بچا. یہ دعا کرے، انشاءاللہ الکریم یہ نقصان نہیں کرے گا خواب. مگر یہ نہیں سب کو ڈھول بجا دیا اور اب یہ پناہ مانگنے بیٹھے ہیں، بتائے بغیر یہ سب کرنا ہے، روایت نہیں ہے کوئی ایسا خواب نظر آ جائے تو بندے سے رہا نہیں جاتا کہ آج تو یار یوں تو یوں تو یوں یار میں تو ابھی تک کانپ رہا ہوں. اس میں صبر کرنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
میرا سوال امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مکمل قرآن پاک پڑھ کے اکٹھے سجدہ تلاوت کرتا ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، رہنمائی فرما دے.
صحیح طریقہ یہ ہے کہ جیسے جیسے تلاوت کی اور رکاوٹ کوئی نہیں تھی، مجبوری نہیں تھی، تو اسی وقت سجدے کر لے. ورنہ کہ آخر میں 14 سجدے بھی کیے تو واجب تو ادا ہو جائے گا، اس کا 14 ہوتے ہیں. تو یہ کہ یہ کھڑے کھڑے اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے اور اللہ اکبر کہہ کر خواب بیٹھ جائے گا، کھڑا ہو جائے. وہاں وہی کہ مستحب وہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر ہر سجدہ کھڑے کھڑے کرے، اللہ اکبر کہہ کر. یہ ہاتھ اٹھانا، ہاتھ باندھنا، سلام پھیرنا، یہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے، لوگ کر رہے ہوتے ہیں دیکھا دیکھی. تو اللہ یہ بھی نہیں اٹھنا، اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں گیا، تین بار سبحان ربی الاعلیٰ کہہ لیجئے، اللہ اکبر کہہ کر کھڑے ہو جائیں، پھر یہ کہ اللہ اکبر کہہ کر، تو یہ 14 سجدے یوں کر لیجئے یا جتنے باقی وہ کر لیجئے. سلام پھیرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تحیہ تو پڑھنے کی ضرورت ہے.
کچھ لوگ کی اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے کہ بیماری، پریشانی، قرض اور طرح طرح کی ان کے لیے آزمائشوں کا سلسلہ ہوتا ہے، اور یہ پریشانیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہوتی، تو کافی مایوسی سے پھیل جاتی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کیا کرے، ہر طرح سے جیسے لگتا ہے کہ پھنس گئے ہیں. ایسی صورتحال میں آپ ان پھنسے ہوئے اور اس طرح حالات میں گرے ہوئے کیا مشورہ دیں گے؟
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کبھی کوئی غم پیش آتا تو اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، کہ زندہ اور قائم میں تجھ سے تیری رحمت سے فریاد کرتا ہوں. ادعا و صلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو حدیث پاک یہ بھی ہے. تو اس طرح مطلب ہم لوگ دعا میں اگر توجہ کریں، دعا میں کوشش کریں، تو ذرا جو بھی کر رہا ہوں تو رب نے ہی کر رہا ہے. ہم لاکھ ہی جو بھی مطلب ہیلے کریں، علاج کریں، بندہ دم توڑ ہی دیتا ہے نا، بچانا ہے تو رب نے بغیر دوا کے وہ شفا عطا فرما دیتا ہے، وہ دوا کا محتاج تو نہیں ہے. یوں مطلب ہے کہ اللہ پاک سے دعائیں مانگے. بارگاہ رسالت میں ایک بار مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ نے عرض کی، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم فرمایا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھ لیا کرو، اللہ پاک جن بلاؤں میں سے چاہے گا اس بلا کو تم سے دور کر دے گا. یہ مضمون کی بھی حدیث پاک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوت الا باللہ الا باللہ العلی العظیم. تو اتنا شاید دشوار نہیں ہے. تو کیوں مطلب یہ دیکھ اللہ پاک کی جناب میں عرض کرتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے, ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد, تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد. اللہ پاک آپ کی مشکلیں آسان فرمائے, پریشانیاں دور فرمائے. سر زندگی کی گاڑی جو ہے نا یہ مسائل کے پہیے پر چلتی ہے. اب کوئی بولے زندگی میں مجھے کوئی تکلیف نہ ہو تو یہ ممکن نہیں ہے, تکلیفیں آئیں گی, آتی رہتی ہیں. بڑے سے بڑا مطلب دنیا کا بادشاہ بھی ہو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے, بڑے سے بڑا وزیر ہو وہ بھی تکلیف میں ہوتا ہے, بڑے سے بڑا طاقتور پہلوان ہوتا ہے پریشانی اس کو بھی لاحق آتی ہے. یہ دنیا ہے, دنیا پریشانیوں کا گھر ہے. اس میں اگر پریشانیاں نہیں آئیں گی تو کیا جنت میں آئیں گی؟ جنت میں نہیں ہوں گی پریشانیاں. ایک ہی وہی جگہ ہے کہ جب پریشانیاں نہیں ہوں گی. جنت میں نہ بیماریاں ہوں گی نہ پریشانیاں ہوں گی, نہ ٹینشن ہوگا, نہ کوئی دشمنی سے خطرہ ہوگا, نہ غیبت, نہ چگلی, نہ جھوٹ, نہ دھوکہ, کچھ بھی اس طرح کی چیز نہیں ہوگی. سکون ہی سکون, امن ہی امن, رحمت کے سائے میں, اللہ پاک کی رحمت کے سائے میں رہیں گے, آقا کے جلووں میں انشاءاللہ موج کرتے رہیں گے. یہ دنیا کی تکلیفوں سے گزر کر صبر کر کے دامن مصطفیٰ تھام کر چلتے رہیں گے تو انشاءاللہ ان کے پیچھے پیچھے جنت بھی چلے جائیں گے انشاءاللہ. ایک بزرگ فرماتے ہیں اگر تجھے کوئی ناگوار بات پیش آئے اور اسے چھٹکارے کی کوئی صورت نہ بنتی ہو تو تم ہمت نہ ہارو اور یوں اس مصیبت سے خلاصی پاؤ, اور اگر اس مصیبت سے نکلنے کی کوئی راہ ہی نہیں تو کم از کم رونا دھونا تو مت مچاؤ کہ شور و غل اور واویلا مچانے سے کیا حاصل, کیا بیماری پریشانی چلی جائے گی. یہ ایک صبر کرنے کا انداز ہے. بتایا ایک بزرگ نے روز الاخیار صفحہ نمبر 189 کے ذریعے کہ مصیبت آئے تو ہمت مت ہارو, اور یوں ہمت نہیں ہارو گے ذہن بنا لو گے کہ یار بس ٹھیک ہے جو میرے رب نے چاہا وہ ہوا, تو اس طرح بھی صبر کرنے میں آسانی ہوگی اور مصیبت سے اس مصیبت سے خلاصی ہوگی بے صبری کی. اور مصیبت سے نکلنے کوئی راہ نہیں, اگر ایسی مصیبت ہے کہ کوئی رستہ ہی نہیں نکلنے کا اس سے تو بھی رونا دھونا مت بچاؤ نا, رونے دھونے سے تھوڑی مصیبت چلی جاتی ہے. غم روزگار میں میرے اشک بہ رہے ہیں, تیرا غم اگر رلاتا تو کچھ اور بات ہوتی. دنیا کے غموں میں کیا آنسو برباد کرنے تھے, اللہ کی یاد میں آنسو نکلے, خوف خدا میں آنسو بہے, غم مصطفیٰ میں, عشق رسول میں آنسو اگر جاری ہوں تو یہ بڑی سعادت والے آنسو ہیں, سعادت ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ
علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان, مدنی مذاکرات.